بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد و مؤتمن جامع اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 303، سورہ بقرہ آیت نمبر 232.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ان احکامات کی نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جو احکامات اس سے پہلے بیان کیے گئے ہیں طلاق کے تعلق سے، ان احکامات کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ ان احکامات پر عمل کرنا ایک مومن کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے. اگر کوئی شخص ان احکامات پر عمل نہیں کرے گا، خاص طور سے اس آیت میں جو حکم دیا گیا کہ طلاق شدہ عورت جب وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اے ولی، اے ذمہ دار، تم اس عورت کو دوبارہ نکاح کرنے سے مت روکو. کسی لڑکے سے وہ اپنی شادی کرنا چاہتی ہے اور رشتہ مناسب ہے تو رشتہ کرنے دو، شادی کرنے دو، نکاح کرنے دو، مت روکو. تو مان لیجیے اسی سابق شوہر سے، پہلے والے شوہر سے ہی وہ شادی کرنا چاہتی ہے، تب بھی تم اس کو شادی کرنے دے دو، نکاح کرنے دے دو، اس کے نکاح کو مت روکو. یہ حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ ان احکام کی نصیحت ان لوگوں کو کی جاتی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ اگر کوئی شخص ان احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے ایمان میں خلل ہے، ایمان ڈاوانڈول ہے، ایمان بالکل خوشبوزہ ہے، اس لیے ان احکامات پر عمل کرنے وہ نہیں دے رہا ہے. یہ گویا کسوٹی اور معیار ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے کے درمیان، اور ان لوگوں کے درمیان جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے. تو جو صاحب ایمان ہوگا وہ ان آیات پر، ان احکامات پر ضرور عمل کرے گا، وہ عمل کرنے سے باز نہیں رہے گا. ایک چیز آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ چیز تمہارے لیے پاکیزگی کا اور ستھرائی کا بھی سبب ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب اسی پہلے والے شوہر سے ہماری بہن شادی کرے گی یا ہماری لڑکی شادی کرے گی تو ہماری عزت نکل جائے گی، یا ہمارے خاندان کے اوپر ایک دھبا لگ جائے گا، یا ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے، یا ہمارے لیے اس کے علاوہ دوسرے لڑکے سے شادی کرنے میں زیادہ مصلحت ہے، زیادہ فائدہ ہے. اس بنیاد پر ایک ولی اپنی لڑکی کو روکتا ہے کہ ہم تم کو اسی پہلے والے شوہر سے شادی کرنے نہیں دیں گے. حق تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ لڑکی تیار ہے، راضی ہیں دونوں شوہر، اور پہلے والے شوہر اور پہلے والی لڑکی آپس میں نکاح کے بندھن میں رہنے کے لیے راضی ہے اور شریعت کے موافق رہی ہے، کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے، تب تو ان کو تم کرنے دو. یہ چیز ان کے حق میں پاکیزگی کا سبب ہے، ستھرائی کا سبب ہے. اور اگر تم نہیں کرنے دو گے شادی، وہ لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے اور شریعت کے موافق ہو رہا ہے، کوئی غلط کاری نہیں ہو رہی ہے، شریعت کے دستور سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور پھر بھی تم اس کو روک رہے ہو، تو اس کے معنی یہ ہوئے، ایک تو یہ کہ اس کے حق تلفی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہے. ارے بھائی کیا اس کا ظلم، اس کی غلطی کیا ہے؟ وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے اور شریعت کے موافق کر رہی ہے، پھر بھی آپ اس کو روک رہے ہیں، تو آپ بتائیے اس کے حق کو آپ روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے ہیں؟ حق تلفی ہوئی اور اس کے ساتھ سراسر ظلم ہے. اور دوسرے یہ کہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ساتھ اس کے نتیجے میں فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. آپ روک رہے ہیں لیکن اندر اندر میں شناسائی شروع ہو جائے گی، غلط کاری شروع ہو جائے گی، فتنے کا دروازہ کھل جائے گا اور اندر سے آپس میں غلط تعلقات شروع ہو جائیں گے. اس کی ذمہ داری کیوں کس کے اوپر ہے؟ تیسرے یہ کہ جو غلط قسم کے اعمال ظاہر ہوں گے اس کے نتیجے میں، اس کا وبال اس شخص پر عائد ہوگا جو اس کو روک رہا ہے. اس پر تو ہوا، جس نے غلط کیا اس کے اوپر تو آیا ہی، لیکن اس غلط کاری کا سبب جو آدمی بن رہا ہے، جو ولی بن رہا ہے، جس نے اس کو روکا تھا وہ جو ولی بن رہا ہے، وہ ولی بھی اس گناہ میں اس وبال میں شامل ہوگا کہ آپ نے اس کو روکا کیوں، اور آپ ہی کے روکنے کی وجہ سے یہ آدمی اور یہ عورت آپس میں غلط کاری کے لیے آمادہ ہو گئے. اور چوتھے یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے نوبت مردوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے کی پہنچے گی. یہاں کے مرد اور عورت کی طرف کے مرد دونوں آپس میں کھڑے ہو جائیں گے کہ تمہاری لڑکی نے ہمارے لڑکے کو غلط کاری کے اوپر اکسایا ہے، اور یہ لڑکے والے کہیں گے نہیں تمہاری لڑکی نے ہمارے لڑکے کو غلط کاری پر اکسایا. ادھر کے لوگ ان کو تانا دیں گے، ادھر کے لوگ ان کو تانا دیں گے، نتیجہ میں ہوگا مرد مرد آپس میں جنگ و جدال پر اتر آئیں گے، لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں گے. ایک اللہ تعالیٰ کے اس اصول پر اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں ان ساری برائیوں سے نجات مل جاتی ہے. اس کو اب تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اطہر ذالکم ازکا لکم واطہر. یہ حکم، اس حکم پر تم عمل کرو گے تمہارے لیے پاکیزگی اور ستھرائی کا سبب بنے گا، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ آپس میں کوئی فساد ہوگا، نہ غلط کاری میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے، نہ تم کسی عورت کے حق کو روک رہے ہوں گے، نہ یہ ظلم ہوگا، نہ کسی کے حق کے ساتھ کھیلا وہ حق کے ساتھ جو ہے حق کو روکنے کا سبب بنے، کوئی چیز نہیں ہوگی. صفائی ستھرائی اس میں ہے اس اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. انسان اپنی ظاہری مصلحت کو دیکھتا ہے، ظاہر کی مصلحت یہ ہے کہ اب یہ پرانا شوہر اور پرانی لڑکی دونوں میں طلاق ہو گیا، اور طلاق ہونے کے بعد عدت ختم ہو گئی، اب دوبارہ سرن و نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کہنے والے کہیں گے، تانا دیں گے کہ ساتھ جس چیز کو تم نے چھوڑا تھا اور جس کو آپ نے حقارت کی نگاہ سے پھینک دیا تھا اسی کو آپ واپس لے رہے ہیں، کیا عزت آپ کی رہی؟ آپ کے خاندان کے اوپر ایک طرح کا یہ دھبا ہے، کوئی دوسری لڑکی نہیں ملتی تھی آپ کو، لڑکے والے کو تانا دے رہے ہیں. اب آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ لڑکی والے کو تانا دے رہے ہیں کہ باپ سمجھتا ہے یا گولی سمجھتا ہے میری لڑکی کو اس نے بے عزتی کے ساتھ چھوڑ دیا، اب اسی لڑکے کے ساتھ میں اپنی لڑکی کو شادی کر دوں اور اس کے ساتھ اس کے نکاح میں دے دوں، یہ کیسے ہوگا؟ اس سے تو ہمارے خاندان کے اوپر آنچ آئے گی، دھبا آئے گا، ہماری عزت کے اوپر ایک طرح کا رخنا پڑ جائے گا. اب یہ مصلحت سمجھتا ہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے نزدیک مصلحت ہے، تم جانتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بڑھیا مصلحت ہے، اس سے اونچی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ بہت دور کو سمجھتا ہے، بہت دیر کو سمجھتا ہے. تم اللہ تعالیٰ اس مصلحت کو سمجھتا ہے جس مصلحت کے سامنے تمہاری مصلحت کوئی قیمت نہیں رکھتی. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کے اوپر عمل کرو. اس مصلحت کو مت دیکھو تمہارے نزدیک یہ مصلحت ہے، فلاں فائدہ ہے فلاں فائدہ ہے، یا فلاں نقصان ہے فلاں نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ جانتے ہیں، تمہاری مصلحت سے اوپر اس کی مصلحت ہے. اس کے حکم پر عمل کرنے میں سراسر کامیابی ہے، اور اس کے حکم کو چھوڑ کر تم اپنی مصلحت دیکھو گے، تم نہیں جانتے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. عجیب و غریب کمال ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید کے جتنے احکامات ہیں یہ یاد رکھیے ایک مربیانہ اور مشفقانہ احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ آرڈر نہیں دیتا ایسے ہی کرو ایسا، فلاں کرو فلاں کرو بس ختم، اور نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا. نہیں، جتنے اعمال ہیں اور جتنے احکامات ہیں ان احکامات کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دو باتیں بیان کرتا ہے ہر جگہ. یہی تلاشی کی بحث نہیں کر رہے ہیں، کسی بھی حکم کو دینے کے بعد، کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ عجیب بات کرتا ہے، اتقوا اللہ واللہ خبیر بما تعملون واللہ بما تعملون بصیر، اس طرح کے الفاظ ساتھ میں بیان کرتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تم کو لیکن اللہ سے ڈرتے رہو. دیکھو یہ مسئلہ تم کو بتایا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے عمل پر بصارت رکھ رہے ہیں، نظر رکھ رہے ہیں، تم جو کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، خبر رکھو، خیال رکھو اس کا، اللہ تعالیٰ تم پر، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے تمہارے عمل پر. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، حساب دینا ہے. یہ کہہ کر اس طرح اشارہ ہے کہ ان عمل کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اب اس عمل کو اپنی زندگی کا جز بناؤ، ورنہ ہوگا یہ کہ حق تعالیٰ کے یہاں حاضری ہوگی، پیشی ہوگی اور وہاں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. یہ ہے مشفقانہ انداز اور مربیانہ انداز. ایسا نہیں کہ جیسے قانون بنتا ہے دنیا میں اور قانون بننے کے بعد قانون پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں پولیس کی دھمکی یا حکومت کی طرف سے اعلانات، یہ سزا ہوگی یہ سزا ہوگی. اب آپ بتائیے حکومت کتنی کوشش کرے، کتنے اس کے پیچھے ان احکام کو نافذ کرنے کے لیے طرح طرح کے اپنے اور مزید سزائیں نافذ کریں. دنیا میں چلتا ہے نظام، شراب ممنوع، کتنے لوگ ممنوع کے اوپر قائم ہیں، منع ہے اور شراب اگر پیئیں گے تو یہ سزا ہوگی. دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہے؟ ایک فیصد بھی عمل ہو رہا ہے؟ ان سزاؤں سے ڈر کر کوئی شخص شراب چھوڑتا ہے؟ ممنوع تدخین، سگریٹ پینا ممنوع ہے، وہیں لکھا ہوا ہے، وہیں پیتے ہیں، وہیں لکھا ہوا ہے. سگریٹ پینا آپ کے بدن کو نقصان پہنچا رہا ہے، سگریٹ پر ہی لکھا ہوا ہے، آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اور اسی کو مار رہا ہے، پی رہا. جس جگہ بور ہے اسی جگہ بیچا جا رہا ہے. اب آپ بتائیے سارا قانون اپنی جگہ پر کون عمل کر رہا ہے؟ ساری سزائیں سنائی جا رہی ہیں کہ احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو یہ تمہارے دھمکی ہے، کچھ نہیں. لیکن حق تعالیٰ کا نظام عمل یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں یہ احکامات ایسے زبردست ہیں کہ ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں تمہاری دنیا بھی راحت کے ساتھ گزرے گی اور آخرت بھی تمہاری کامیاب بنے گی. اور تم اگر ان اعمال پر عمل نہیں کرو گے تو یہ عمل نہ کرنا تمہاری دنیا میں بھی وبال کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی تباہی کا سبب بنے گا. دیکھو ڈرتے رہو، ابھی کچھ نہیں ہوگا تم کو، ظاہر میں اس عمل کے اوپر عمل نہ کرنے سے تمہاری گرفت نہیں ہوگی، تمہاری گردن دبائی نہیں جائے گی، تمہاری سانس اکھاڑی نہیں جائے گی، لیکن دیکھو آخرت کا دن بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی تمہارے عمل پر نظر ہے، یہ کہہ کر عمل کے اوپر انسانوں کو ابھارا جا رہا ہے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں بڑا مربیانہ انداز رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا. کسی بھی حکم کے اوپر آپ دیکھیے گا یہ الفاظ آپ کو ضرور ملیں گے. اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اس کو چاہیے عمل کرے. یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی دھمکی نہیں ہے، دھمکی ہے تو صرف آخرت کی دھمکی ہے، قبر کی زندگی کی دھمکی ہے، آخرت کے عذاب کی دھمکی ہے. اس پر آدمی سہم جاتا ہے، ارے دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت اور اس کی سزائیں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں، لیکن ایک جملہ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، ایک دم سے سہم گیا، ایک دم سے ڈر گیا، کیا پھر رمایا جا رہا ہے، میرا کیا ہوگا اس وقت جب میں آخرت میں حاضر ہو جاؤں گا اور میں اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں پکڑا جاؤں گا تو میرا اس وقت کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے آدمی بچ جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے صحابہ اکرام کی وہ تاریخ زبردست تاریخ ہے کہ جن پر بڑی بڑی حکومتیں فیل تھیں, کوئی حکومت ان کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتی تھی اور کسی حکومت کی جرات نہیں تھی کہ ان کے اوپر اپنا قانون نافذ کر کے دکھلائے, لیکن اگر نافذ کر کے دکھلایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے دکھلایا اور ان کی زندگی کے اندر وہ انقلاب برپا کیا کہ وہ سہل گئے اور صحیح زندگی پر آ گئے. اس وقت کی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں فیل تھیں ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے, لیکن اگر راستے پر لائے ہیں تو یہ قرآن مجید ان کو صحیح راستے پر لایا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مربیانہ اور مشفقانہ طریقہ ان کو صحیح راستے پر لایا. پھر اس کے بعد عمر عمر بنے, عثمان عثمان بنے, علی علی بنے رضی اللہ عنہ اجمعین. تو آج بھی یہی اصول ہے, ضابطہ ہے آخرت کا فکر, آخرت کا خوف, جنت کا وہ جہنم کی دھمکی اور جہنم کا خوف, آخرت کا خوف, یہ انسان کو برے اعمال سے روکتا ہے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے پر آمادہ کرتا ہے. چنانچہ یہی الفاظ, یہ سارے الفاظ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حق تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, نشہد ان لا الہ الا اللہ.